بسم اللہ الرحمن. اور بعض آدمی ریاکار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں منزلت ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے, بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں, اور بعض اپنا شہرا ملکوں میں پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب سے لوگ بہت سے رجوع ہوں, اور بعض بادشاہوں اور حکام کے نزدیک شہرا چاہتے ہیں تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے, اور لوگوں کے کام اس ذریعے سے اپنے اختیار میں آ جاویں, اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاویں. اور بعض اشخاص ریا سے طالب مال و زر ہوتے ہیں, گو مال وقف اور یتیموں کا مال اور خواہ اور کوئی حرام مال ہو. یہ طبقات ریاکاروں کے سب میں برے ہیں. یہاں تک بیان حقیقت ریا اور ان چیزوں کا جن سے ریا ہوتا ہے. اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض ریا حرام ہے اور بعض مکروہ اور بعض مباح, اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے. بس اگر غیر عبادات سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کیسا ہے, یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی جہت سے حرام نہیں, جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں دغا اور فریب اور وجہیں ناجائز ہو سکتی ہیں, اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں. اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدر ما یحتاج الانسان حاصل کرنا اچھا ہے, اسی طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جس کے باعث آفات سے محفوظ رہے اس قدر یہ بھی بہتر ہے, اور یہ وہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا انی حفیظ علیم. اور جس طرح کے مال میں زہر اور تریاق دونوں ہیں, اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں ہیں. اور جس طرح کی بہت سا مال لہو طغیان میں ڈالتا ہے اور خاکی اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے, اسی طرح بہت سے جاہ کبھی حال ہیں بلکہ اس کا فتنہ اشد اور برا ہے مال کے فتنے سے. اور جس طرح کہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ بہت سے مال کے ملکیت میں آ جانا حرام ہے, اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلوں کا ملکیت میں آنا حرام ہے, جب تک کہ کثرت مال اور کثرت جاہ ناجائز امر کا باعث نہ ہو. ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے, اور مال و جاہ کی محبت رکھنے والا دل و زبان کے گناہ ہونے کے چھوڑنے پر قادر نہیں, اور بدون طلب اور حرص کے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جاتا رہے تو اس کا غم نہ ہونا اسے جاہ کا کچھ مذائقہ نہیں. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کیا پڑھا گیا اس کو دوبارہ پھر پڑھو, ابھی یہی بہت اہم حصہ تھا.
جس طرح کے مال میں زہر اور تریاق,
جیسا شروع ہے یہاں سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ
ریا,
بعض ریا حرام ہوتا ہے, بعض ریا مکروہ ہوتا ہے, بعض ریا جائز ہوتا ہے, بعض ریا جائز بھی ہے. اس میں تفصیل ہے حرام کون سا ہے, مکروہ کون سا ہے اور جائز کون سا ہے. یہ حصہ اچھا ذہن میں رکھنے کا ہے, کیونکہ یہ حصے سے متعلق ہم میں سے ہر کوئی ہوتا ہے تھوڑا بہت, اور وہ ایک حصہ ایک درجہ اس کا جائز بھی ہے.
تو وہ کون سا ہے وہ بتا رہے ہیں حضرت,
بہت اہم حصہ ہے یہ ریا کے بیان.
اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادت سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے ہے. بس اگر غیر عبادات سے ہو,
یہ ہے پوائنٹ خاص کہ عبادتوں کے ذریعے سے نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے, سنت کا لباس اختیار کر کے, سنت کی صورت اختیار کر کے, سنت والا عمامہ اختیار کر کے, سنت والا یہ جو روزے ہیں، اعتکاف ہے، عمرہ ہے، حج ہے، بہت سے لوگ عمرے کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، اور پھر اسی حساب سے لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں. تو عبادتوں کے اندر ریا کرنا، عبادت کے ذریعے سے جاہ چاہنا یعنی عزت چاہنا، یہ الگ ایک چیز ہے، اور غیر عبادات میں ریا ہوتا ہے. جی،
بس اگر غیر عبادات سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سہے.
ہاں، اس کا حکم مال حاصل کرنے کا جو حکم ہے ویسا ہے، کیونکہ مال اور عزت، مال کا حاصل کرنا اور عزت، جاہ میں کیا ہوتا ہے، عزت، جاہ عزت کو کہتے ہیں. جاہ حاصل کرنے میں جو ریاکاری آدمی کرتا ہے جاہ کے ذریعے سے، تو وہ اگر غیر عبادات میں ہے تو اس کا حکم مال حاصل کرنے کے جیسا ہے، چونکہ مال ہر حالت میں حاصل کرنا ناجائز نہیں ہے نا، مال کمانا ناجائز ہے کیا؟ جائز بھی ہے. تو جیسے مال کمانا جائز ہے، ایسے ہی عزت کمانا بھی جائز ہے. اپنی عزت بنانا جائز طریقے سے، جائز حد تک یہ جائز ہے، اس کو ریاکاری نہیں بولیں گے، حب جاہ نہیں بولیں گے اس کو. یہ بہت اہم بات ہے یہ جو انہوں حضرت بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. اب سنو، اب پڑھو، پھر سمجھ میں آتا پورا وہ. جی،
یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی جہت سے حرام نہیں.
ہاں، لوگوں میں میرا وزن ہو جائے تھوڑا سا، بلکہ خیال آ جانا، یہ حرام نہیں ہے.
جیسا کہ طلب مال حرام نہیں، لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں دغا اور فریب اور وجہیں ناجائز ہو سکتی ہیں، اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں. اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدری ما یحتاج الانسان حاصل کرنا اچھا ہے، اسی طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جس کے باعث آفات سے محفوظ رہے، اس قدر بھی بہتر ہے.
جو آدمی بالکل عزت والا نہیں رہتا نا سوسائٹی میں، اس کو لوگ بیگاری میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں. اپنی عزت بچانا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. تو اتنی جاہ آدمی کو حاصل ہونا، اتنی جاہ چاہنا غیر عبادات سے، عبادتوں سے نہیں، غیر عبادات سے اپنا اتنا وزن بنانا لوگوں کے بیچ میں کہ لوگ اس کو ستائیں نہیں، اس کا ایک وزن ہونے کی وجہ سے لوگ رعایت کرتے نا، ارے بھائی یہ بڑا آدمی ہے، اس کے تعلقات بہت ہیں، پاورفل آدمی ہیں، ہاتھ واتھ چھوڑ دیں گا، تھوڑا سا ڈرتے ہیں لوگ، کیونکہ بالکل بے حیثیت آدمی کو بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس سے پھر نقصان پہنچتا ہے. تو اپنے کو نقصان سے بچانا، اپنے کو جو ہے نا انتشار میں ڈالنے سے بچانا، اپنے کو اذیت میں مبتلا کرنے سے بچانا، لوگوں کی اپنے لوگوں کے نزدیک بے عزت ہونے سے اپنے کو بچانا، اس پہلو سے کچھ عزت آدمی کو چاہیے، اس لائن سے وہ جائز ہے. وہ رہے چلو.
اور یہ وہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے،
اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا بادشاہ مصر کے سامنے کہ بھائی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو جو ہے نا وزیر خزانہ بنا دو، تم مال وزیر مال بنا دو، فائنانس کا ذمہ دار مجھے بنا دو، اور میرے کو یہ علم آتا ہے، جانتا ہوں میں اس کو، اس کی نگرانی کرنا بھی جانتا ہوں اور وہ فن بھی جانتا ہوں. جی،
اور فرمایا تھا انی حفیظ علیم. اور جس طرح کے مال میں زہر اور تریاق دونوں ہیں،
تریاق بولے تو
دوا،
ہاں زہر کو مارنے والی دوا کو خاص تریاق کہتے ہیں. جی، تریاق ہے وہ، مثل مشہور ہے، تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود. تریاق اصل میں سانپ کے کاٹے ہوئے کے علاج سے متعلق جو دوا ہوتی اس کو بولتے ہیں. تو مار مانے سانپ، مار گزیدہ مانے سانپ کا کاٹا ہوا. تو تا تریاق از عراق، اب تریاق، تریاق تو ہر جگہ نہیں ملتا، سانپ کے زہر کا علاج ہر جگہ نہیں ہوتا، وہ ہر، اب کوئی بھی ایسی چیز لگا دیں گے تو تھوڑے اس کے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، اس کا الگ ہے. سانپ کا زہر جو ہے نا وہ سانپ کے زہر سے بنتا ہے، سانپ کے زہر کا علاج سانپ کے زہر سے بنایا جاتا ہے، اس کی خاص وہ ہوتی ہے، اس کو تریاق کہتے ہیں. تو مثلا مشہور ہے کہ اگر آپ تریاق جو ہے نا عراق سے جا کے لاؤ گے تو جس کو سانپ نے کاٹا ہے اس وقت تک تو وہ مر جائے گا. تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود.
اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں ہیں. اور جس طرح کہ بہت سا مال لہو طغیان میں ڈالتا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے، اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے، بلکہ اس کا فتنہ اشد اور برا ہے.
زیادہ مال جو ہے نا آدمی کو غافل بنا دیتا ہے، ایسے ہی زیادہ جاہ جو ہوتی ہے، زیادہ عزت جو ہوتی ہے، ایسے ہی آدمی کو غافل کر دیتی ہے. بلکہ جاہ زیادہ اگر ہو جائے تو مال زیادہ ہونے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے.
اور جس طرح کہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آ جانا حرام ہے، اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلوں کے ملکیت میں آنا حرام ہے.
بہت مال اگر مل گیا کمانا تو صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنا دیا کہ بہت کما لیا آدمی تو برا ہے کیا؟ وہ اب اس کے استعمال کا مسئلہ ہے. تو ایسے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جاہ دے دی، کسی بھی راستے سے دے دی ہو غیر اختیاری، تو آدمی کو جاہ مل جاتی ہے بس مرتبہ. یعنی لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، لوگوں کا وہ محبوب ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ ایک دم ہزاروں کی فالوئنگ ہو جاتی ہے اس کو. یہ مطلب بہت جاہ کے حال میں لوگوں کے دلوں کا ملکیت میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو چاہنے لگے. تو بہت زیادہ لوگ بھی اگر اس کو چاہنے لگ گئے تو یہ حرام نہیں ہوتا، چونکہ بعض یہ غیر اختیاری طور پر چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں ایسی.
جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ ناجائز امر کا باعث نہ ہو،
وہ چیز ناجائز چیز کا سبب اگر بنے تو پھر وہ حرام ہوتا ہے. جیسے بہت سا مال ناجائز چیز کا سبب ہو جائے تو ناجائز ہو جائے گا وہ. ایسے زیادہ جاہ ناجائز چیز کا سبب ہو جائے وہ، یعنی آدمی اس کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہ جاہ غلط ہوگی.
ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف، یہ اصل تمام برائیوں.
مال و جاہ مل جانا الگ چیز ہے، مال و جاہ ملنے کے لیے، زیادہ مال یا زیادہ جاہ ملنے کے لیے ہمت صرف کرنا، ہمت سے ارادہ کرنا اور اس کی طرف فکر کرنا، بہت زیادہ دھیان اس میں لگانا. صرف ہمت جو ہے نا بہت زیادہ توجہ سے طلب سے مشغول ہونے کو کہتے ہیں. تو مل جائے بغیر زیادہ اہتمام کے تو اللہ کی نعمت ہے وہ بھی، لیکن یہ کہ آپ کو ضرورت کے بقدر تو حاصل ہے، مگر اب اور ہونا اور ہونا اور ہونا بول کے، جیسے مال کی طرف صرف ہمت پسندیدہ نہیں ہے، جاہ کی طرف بھی نہیں ہے.
اور مال و جاہ کی محبت رکھنے والا دل و زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں، اور بدون طلب اور حرص کے جاہ کا زیادہ ہو جانا، اور اگر وہ جاتا رہے تو اس کا غم نہ ہونا، اسے جاہ کا کچھ مذائقہ نہیں. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک نزاکت جو چل رہی ہے نئی سخت بیان میں، وہ یہ کہ ریاہ اور جاہ دونوں مل گئے یہاں پہ. آگے ریا کا بیان چل رہا نا، جاہ میں گھس گئے نا، اور تو جاہ میں ریا ہوتی ہے. عزت کیوں چاہتا آدمی؟ لوگوں کو دکھانے کے واسطے ہی رہتے ہیں نا سارے مسئلے، عزت کے ذریعے سے جو کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ریا تداخل بولتے ہیں اس کو، داخل ہو گئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، مل گئے جا کے یہاں پہ.
دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور علماء دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کے نقصان ہے، گو حرام نہیں. اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اچھے کپڑے پہنتا ہے، یہ حرام نہیں، اس لیے کہ یہ عبادت سے ریا نہیں، بلکہ
یہ عبادت کے ذریعے سے ریا نہیں ہوتی ہے. اب جائز چیزوں میں ریا کر رہا نا، تو کپڑے اچھے پہنے لا کے لوگوں کو بھی اچھا دکھے، خود بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو، اور لوگوں کو بھی برا نہ دکھے، اچھا دکھے، تو یہ ناجائز نہیں ہو، ریا میں نہیں آئے گا یہ.
بلکہ دنیا کی چیز سے اسی طرح تمام تجمل و زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے کہ دلیل اس کے حرام ہونے کی ہے، حرام نہ ہونے کی ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کے پاس جانا چاہا، تو آپ نے پانی کے مٹکے میں دیکھ کر اپنا عمامہ اور بال درست کیے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اللہ اس کو اچھا جانتا ہے،
انہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ مٹکے میں دیکھے کا مطلب سمجھے، آئینے کے بجائے مٹکے کے پانی کو استعمال کر لیا آپ، چونکہ آئینے میں آپ دیکھے تو آپ کی صورت نظر آتی نا۔ ایک بچہ جو ہے روٹی کھا رہا تھا، مٹکے میں اس کی روٹی گر گئی، پانی کے بڑے بڑے ٹب میں، اس کو مٹکا کہتے ہیں جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے ذرا، اور پانی بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر روٹی گر گئی۔ بچہ رونا شروع کرا، بولے کیا ہوا؟ تو بولے میری روٹی لے لیا، تو گھر میں بڈھا دادا بیٹھا ہوا تھا، کس نے لے لیا؟ اس نے لے لیا۔ بولے چھوٹے بچے ہیں نا، بچے کو تو نہیں معلوم، اس نے لے لیا میری روٹی۔ تو بڑے میاں اندر جھانک کے دیکھے تو ان کو اس میں اپنی صورت نظر آئی، تو کہنے لگے سفید داڑھی رکھ کے بڈھا ہو کے بچے کی روٹی لے لیا۔ بولے صورت نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ملنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، کوئی آیا تھا تو آپ اپنے بال درست کرے اور اپنا امامہ درست کیا، آپ نے ملنے کے لیے جا رہے تھے باہر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ تو آپ لوگوں کے لیے کرے جیسا ہو گیا نا یہ کام، تو اس پر فرمایا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اپنے کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔
اللہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہونے داخلی عبادت ہے، اس لیے کہ آپ کو حکم دعوت خلق اور اتباع کی ترغیب اور دلوں کے مائل کرنے کا تھا، اگر آپ ان کی نظروں سے گر جاتے تو آپ کی اتباع کی ترغیب نہ کرتے، اسی جہت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن کو ظاہر کریں تاکہ ان کی نظریں آپ کو حقیر نہ جانیں۔ عام لوگوں کی نظر ظاہر پر بہت پڑتی ہے، باطن کو نہیں دیکھتا۔ یہ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں آپ کو اچھا کرنا چاہے، بائیں لحاظ کہ ان کی مذمت اور ملامت سے بچا رہے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت یادے تو یہ امر مباح ہے، اس لیے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے اور اپنے یاروں کے ساتھ ان سے راحت پاوے، تو جب اس کو کریہا اور حقیر سمجھیں گے تو ان سے کبھی نہ حاصل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں عبادات نہیں ان میں ریا کرنا کبھی مباح ہوتا ہے، اور کبھی
کا لفظ ہے خاص ذہن میں رکھنے کا، ہر حالت میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں پھر ایک لیول ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حرام ہو جاتا ہے۔
کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی مذموم، یعنی جیسے ریا سے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اس ریا کا ہوگا، جیسے ریا سے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اس ریا کا ہوگا۔ اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریا بھی مباح ہوگا، مثلا کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے، نہ عبادت کے طور پر نہ صدقت کے طور پر، بلکہ اس لیے کہ لوگ سخی جانے، تو یہ نمود ہے اور حرام نہیں۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں، اور جو ریا کی عبادت سے ہوتا ہے، مثلا نماز اور روزہ اور حج اور جہاد سے، اس میں ریا کار کے دو حال ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوائے ریا کے اور کچھ نہیں، اجر و ثواب سے کچھ مطلوب نہیں، تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے، اس لیے کہ اعمال کا ثواب نیت سے ہوتا ہے، اور یہ عمل بنیت عبادت ادا نہیں ہوا، اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہو گئی اور جیسا قبل عبادت یہ شخص تھا ویسا ہی رہا، بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گنہگار ہوتا ہے، جیسا کہ اخبار و آیات سے ثابت ہوتا ہے۔
یعنی بعض عبادتوں کی لین سے جو ریا ہے اس میں ایک قسم تو ایسی ہوتی ہے کہ اس عبادت سے پورا کا پورا ریا ہی مقصود ہے، عبادت بالکل بھی اس میں نیت نہیں ہے عبادت کی، بلکہ پورا عمل نیک کیا گیا دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن ریا کے لیے ہی کیا گیا. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. میں نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ یہ مثال سنی تھی رمضان میں روحان کے قیام کے دوران، اخلاص کا بیان فرما رہے تھے حضرت. ایک گاؤں میں مسجد کی صدارت اور عیدگاہ کی صدارت جو ہے نا وہ نیک آدمی کو دی جاتی تھی، جو گاؤں میں سب سے متقی پرہیزگار ہے اس کو صدارت دیتے تھے. تو ایک صاحب کو صدر بننے کا شوق تھا، تو صرف صدر بننے کے لیے داڑھی بڑھا لے کے، تسبیح ہاتھ میں لے کے، اور جانے والا مسجد میں وقت سے پہلے آدھے گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جا رہے ہیں، اور آدھے گھنٹے بعد تک بیٹھے رہ رہے ہیں تاکہ سب لوگ جو ہے نا نیک متقی سمجھ کے اس کو صدارت دینا. 25 سال نکل گئے اس میں، ہمیشہ جب بھی انتخاب ہوتا دوسرا صدر بنتا تھا. 25 سال اس کو ہو گئے، تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں 25 سال سے صرف صدر بننے کے لیے جو ہے نا تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ اور جناب والا اپنا جبا قبا میں نے بنایا ہوا ہے اتباع سنت کا، متقی پرہیزگار ہونے کا. اگر یہ کام میں اللہ کے لیے کرتا تو آج اب تک ولی بھی ہو جاتا تھا، اللہ کا ولی ہو جاتا تھا. اگر میں صدر بننے کے لیے نہ کرتا، متقی بننے کے لیے کرتا. تو اس نے فوراً توبہ کی. جس دن اس نے توبہ کی اس دن سارے گاؤں والے بولے اتنا نیک آدمی اپنے پاس پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، بولے اس کو صدر بنا دو. بولے جس دن اس نے اپنی نیت کی اصلاح کی اسی دن اس کے گاؤں کا صدر بنا دیے. اور 25 سال سے اس کی نیت جو ہے نا وہ صدر بننے کے لیے تھی، تو اس لیے وہ اس کا اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا. تو یہ کیسی تسبیح تھی، یہ کیسی وضاحت تھی جو دینداری کی تھی، جس میں ریا ہی مقصود تھی. وہ ایسا نہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ایسا نہیں تھا. ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے. دوسری قسم
اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں. اول تو
یہ تو گناہ بھی ہے، یہ تو عمل ہی باطل ہے. یہ تسبیح کا کوئی ثواب نہیں مل رہا تھا اس پر، گناہ بھی ہو رہا تھا. بلکہ وجہ گناہ کی کیا ہے؟
اول تو بندوں سے متعلق ہے، یعنی فریب دنیا کی ریاکار نے ان کو یہ دھوکہ دیا.
یعنی ایک تو بندوں سے متعلق کام ہو رہا تھا کہ دھوکہ دے رہے تھے آپ، فراڈ کر رہے تھے
کہ وہ شخص دیندار اور مخلص خدائے تعالی کہے، حالانکہ ایسا نہیں. اور فریب و مینا تو دنیا کے امور میں بھی حرام ہے.
فریب دینا
تو دنیا کے امور میں بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ دین میں. مثلا اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے یہ کہے کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جانیں، تو چونکہ اس میں فریب دہی ہے اس لیے گنہگار ہوگا. دوسرے متعلق خدا تعالی سے ہیں، وہ یہ کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے ہنسی ہوئی،
خدا سے ہنسی ہوئی، یعنی ان سے تمسخر ہوا، استہزاء ہوا.
اس واسطے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بندہ ریا کرتا ہے خداوند کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھ سے ٹٹول کرتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص دن بھر حاضر رہے، جیسا کہ عادت نوکروں چاکروں کی ہوتی ہے، مگر اس نیت سے کھڑا ہو کر بادشاہ کی لونڈی یا غلام گھورنے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اس کی نوکری اور خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا.
سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے. ایک آدمی بادشاہ کے پاس ایسے ہی جا کے ٹھہر رہا ہے صبح سے شام تک، جیسے اس کے نوکر رہتے ہیں حاضر، لیکن بادشاہ کے پاس میں ایک لونڈی خدمت کرنے والی حسین و جمیل ہے، اس کو گھورنے کے واسطے ٹھہرا ہوا ہے اور دکھا رہا ہے ایسا کہ بادشاہ کی خدمت کے واسطے ٹھہرا ہوا ہے. تو یہ اصل کیا ہے؟ بادشاہ کے ساتھ مذاق ہے. یہ وہ اللہ کے پاس جا کے آدمی کام کر رہا ہے اللہ کا، اور نیت جو ہے نا غیر اللہ کی ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ وہ ٹھٹول ہے.
تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی کہ آدمی خدا کی عبادت کو اس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر. اور ایسی بات سے یہی وہم ہوتا کہ ایسا ریاکار بندے کو خدا کی نسبت اپنی غرضیں پورا کرنے میں زیادہ وقار جانتا ہے یا اس کے نزدیک مقرب ہو خدا تعالی کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہے, ورنہ ایسے شہنشاہ پر دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصود اس کو کیوں بناتا؟ اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی کہ ادنا غلام کو شہنشاہ کے برابر کر دیا. غرض کہ اس قسم کا ریا بڑی مہلک چیز ہے, اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر فرمایا ہے.
اسی لیے ریا کو شرک کہا گیا کہ اللہ سے غیر اللہ کو چاہا گیا, اللہ کے کام سے غیر اللہ کو چاہا گیا.
ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں, کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم, مگر بعض درجہ بنسبت دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے, چنانچہ آگے مفصل مذکور ہوگا. اور اگر ریا میں کچھ نہیں تو یہ بات کیا کم ہے کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجدہ کرنا ہے, اگرچہ مقصود خدا تعالی کا تقرب نہیں مگر غیر اللہ تو مطلوب ہے. علاوہ اس کے غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا ہے تو صاف کافر ہو جاتا ہے. مگر ریا سے کافر ظاہر میں نہیں ہوا, لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے کہ ریاکار اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم مقتضی اس کے رکوع و سجود کی ہے, تو من وجہ اس رکوع و سجدہ سے ان کی تعظیم بھی نکلی. اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم خلق من وجہ ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی. مگر چونکہ اس کی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا رتبہ دیکھنے والے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کی جیسے خدا کی عظمت معلوم ہوا کرتی ہے, اس لیے یہ شرک کے جلی نہ ہوا بلکہ شرک خفی رہا. اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے. اس پر ایسے ہی شخص ارتکاب کر سکتا ہے جس کو شیطان دھوکہ دے کر یہ سجھاوے کہ نفع و ضرر اور رزق و موت اور حال و مال کی مصلحت خدا کی نسبت بندوں کے اختیار میں زیادہ ہے. اس واسطے خدا کی طرف سے منہ پھیر کر ان کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور ان کا دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. اور اگر اللہ تعالی ایسے شخصوں کو دنیا و آخرت میں بندوں کے ہی سپرد فرماوے تو اس کے فعل کا ایک ادنا تدارک ہو جاوے, کیونکہ بندے سے اپنے لیے تو مالک نفع و ضرر کے ہے ہی نہیں, دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حال تو دنیا میں ہے. اس پر اس روز کو قیاس کرنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. بلکہ وہاں تو نفسی کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ریا کار کیسا جاہل ہے, اپنے ثواب آخرت اور قرب اللہ کی دنیا کی چھوٹی طمع سے کیسے بدلہ کرتا ہے اور اپنے یقینی ثواب کو لوگوں پر وہمی توقع کے عوض ضائع کیے. اس بیان سے معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد کیا رکھتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہے. یہ اس صورت کا بیان ہے جس میں عبادت سے مراد ریاکار کی ثواب نہ ہوا. جس صورت میں کہ ثواب اور مدح دونوں مراد ہوں, مثلا نماز روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثنا دونوں ہوں, تو یہ وہ شرک ہے جو اخلاص کے مقابل ہے اور اس کا حکم باب اخلاص میں آوے گا. یہاں اس قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب
بیان اس بات کا تھا کہ پورا کپڑا ریا ہی عبادت سے پوری ریا ہی مراد ہے تو, اور اگر عبادت سے عبادت بھی مراد ہے اور ریا بھی ہے, عبادت بھی کر دینا چاہ رہا بندہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں میں بھی اپنی عزت چاہ رہا ہے, جیسے عام طور پر لوگوں کی نیت ہو جایا کرتی ہے, تو اس کا بیان الگ ہے, وہ اخلاص مہنگا بول رہے ہیں. وَفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, کے ضمن میں آئیں گا وہ.
یہاں اس قدر کافی ہے کہ حضرت سعید المسیب اور عبادہ بن صامت کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی مطلقاً ثواب نہیں ہوتا. تیسرا بیان ریا کے درجات میں.
ٹھیک ہے, اچھا بقیہ بعد اس کو جو ہے نا سمری بناؤ اس کی, چونکہ لمبا ہے تو ہم کو دو تین بیان سن لیں نا ریا کی. تب اب ریا کو شروع کرے تو کم سے کم ریا کو تو پورا سن لیں, تو اس کا خلاصہ تیار کرو, نہیں تو اگر روزانہ ایک ایک پیج پڑھیں گے بھی تو نہیں ہوں گا نا وہ اپنے کو. پھر ہم چاہ رہے تھے کہ کم از کم دو چار صفات کا مذاکرہ ہو جائے, ریا کے ساتھ اخلاص کا ہو جائے, تواضع کے ساتھ تکبر کا ہو جائے, حب الہی کا بیان ہو جائے, محبت کا بیان ہو جائے, کیونکہ اللہ کی محبت فرض ہے, دنیا کی محبت حرام ہے, تو باطل کی محبت نہیں ہونا, حق کی محبت ہونا, تو یہ کچھ ضروری ضروری صفات ان کا ذکر آدمی کو کرنا پڑتا ہے. اصل میں جس چیز کا مذاکرہ, کتاب بند کر دو, ٹھیک ہے, جس چیز کا مذاکرہ کرنا ہوتا ہے, انسان کا ایک مزاج ہے وہ یہ کہ آپ جس چیز کا مذاکرہ کریں گے اس کی طرف توجہ ہوں گی, وہ چیز زندہ ہوں گی. اس لیے نہ صرف یہ کہ علم سیکھنا ہوتا ہے بلکہ علم کا مذاکرہ کرنا ہوتا ہے, اس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے, اس کو بولنا, اس کو سننا, اور اسی لیے دعوت زندگی کا سبب ہوتی ہے, چونکہ اس چیز کو جب آپ سناتے ہیں کسی کو, دعوت دیتے ہیں, تو اس کی تکرار ہو جاتی ہے, اس کا احیاء ہو جاتا ہے اور وہ مصداق بن جاتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَاكَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یاد دلانا جو ہوتا ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اور جس چیز کا ذکر آپ کرو گے نا وہ چیز زندہ ہوگی, جس کا نہیں کرو گے وہ مردہ ہو جائے گی. نماز کا ذکر کرتے عام طور پر نمازوں کی عادت ہو جاتی لوگوں کو, جماعت کیا کرتے جماعت کی عادت ہو جاتی, ایسی عادت ہو جاتی. ماشاء اللہ اپنے ساتھیوں کو میں نے دیکھا, جماعت کے ساتھیوں کو, تبلیغ کے ساتھیوں میں بہت زیادہ فکر ماشاء اللہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہے, یہاں نماز نہیں ملی ارے وہاں پہ 15 منٹ کے بعد ہے وہاں پڑھیں گے, ارے وہاں پہ 15 منٹ کے بعد ہے وہاں, تھوڑا جانا ہونا بھی پڑا تو آدمی چلا جاتا ہے. چونکہ اس واسطے کہ مذاکرے کی وجہ سے ایک ذہن بن جاتا ہے ارے بھائی جماعت نماز ہونا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ ہونا ہے. مگر اس میں غلطی بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھی ہے, وہ یہ کہ جماعت ہو بھی گئی مسجد میں تو پھر جماعت کرتے, چونکہ ان کو جماعت سے پڑھنے کا اتنا وہ رہتا کہ مسجد میں پھر دوبارہ کر لیتے, حالانکہ مسجد میں دوبارہ جماعت کرنا حرام ہے, مکروہ تحریمہ کا مطلب حرام ہی ہوتا ہے. جماعت پہلی جماعت کو ضرر پہنچائے بغیر دوسری جماعت نہیں ہوتی, دوسری جماعت ہونے کا کانسیپٹ جو ہے نا پہلی جماعت کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. سمجھ میں آگے نہیں آگے, یہ جماعت ثانی جہاں پر ہوتی ہے لوگ آتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, آتے عربوں کو دیکھو آپ آتے رہتے ہیں, ان کے بعد پہلی جماعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی, جماعت کی اہمیت ختم ہو گئی تو وہ جو حدیث میں مقصود ہے جماعت سے پڑھنے کا وہ ختم ہو گئی. جماعت نہیں ہوتی دوسری بلکہ آپ بولیں گے تو جس کو بھی پڑھنا ہے پکڑنا ہی ہے اس کو پہلی پکڑنا ہے, اس لیے احناف کے پاس مکروہ تحریمی ہے دوسری جماعت. اگر مسجد میں آدمی پہنچے اور جماعت ہو گئی ہے تو سارے الگ الگ پڑھیں گے, جماعت سے نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر جماعت سے پڑھنے کا شوق ہے تو مسجد سے ہٹ کر پڑھیں گے, مسجد میں نہیں پڑھیں گے. مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ جماعت کے ساتھیوں میں یہ ذہن ہے کہ اپن سب مسافر ہیں, تو مسافر کو اجازت ہے بول کے کہا لے کہ بھائی اپنی طرف سے اجتہاد ہے, یہ مجتہد ہو جاتی ہے نا اپن بہت سی جگہوں پہ, مسافر ہو یا غیر مسافر ہو, جماعت ہو چکی ہے تو پھر آپ کو جماعت نہیں کرنا ہے وہاں پہ. ہاں جماعت اگر کرنا ہی, اگر جماعت کا ثواب بھی لینے کا شوق ہو رہا ہے تو مسجد والے حصے سے ہٹ کر صحن مسجد میں, جو مسجد کے حدود سے خارج ہے, جو ہے مسجد کی باؤنڈری میں تو آتا ہے وہ لیکن حدود مسجد سے خارج ہے وہ, تو وہ اسی جگہ پر بعض جگہ پہ صحن بنے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے بازو, بچوں کو پڑھانے کے واسطے وہ بنی ہوئی ہوتی, باؤنڈریز بنی ہوئی ہوتی ہے, بعض جگہ صحن بنا ہوا ہوتا ہے, فرش بچھا ہوا ہوتا ہے آگے تک, مسجد میں نہیں داخل ہوتا لیکن صفائی کے واسطے فرش وہاں تک بچھا دیتے ہیں، وہاں اگر کوئی آدمی جماعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور تسلی کی چیز اصل میں یہ ہے کہ جماعت کی نیت سے آدمی مسجد گیا اور وہاں جماعت ہو گئی، اگر وہ اکیلا پڑھتا ہے تو اس کو ثواب کس کا ملتا ہے، اکیلے کا یا جماعت کا؟ جب جماعت کا ثواب اس کو بغیر جماعت کی نماز کے مل رہا ہے تو پھر جماعت کا اصرار کہیں کو ہے معلوم، نیت کی خرابی ہے. ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، یہ شو کرنا ہے کہ ہماری جماعت کبھی نہیں چھوٹتی. ارے چھوٹ گئی چھوٹ گئی، اب نہیں چھوٹتی کیا؟ ایک بار تو چھوٹ گئی، اللہ میاں کو دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہ کہ بندوں کو دکھانے کی چیزیں. تو وہ ایک غرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم کبھی ہم جماعت نہیں چھوڑتے کبھی، چاہے مسجد میں دوالی پڑھنا پڑے ہمارے، ایسا نہیں کرنے کا ہے. خرمیہ کہہ رہا تھا کہ جس چیز کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ چیز زندہ ہوتی ہے. اچھا جتنی نماز کی اہمیت ہے نا، یہی چیز ہم بقیہ چھ صفات کا مذاکرہ کم کر دیتے. چونکہ دعوت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو 15-20 منٹ بیان کرنا ہے اس میں تشکیل کرنا ہے، 45 منٹ کا بیان کرنا ہے اس میں تشکیل کرنا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ایمان کے بیان میں جو ہے نا نکل جاتے 15-20 منٹ. 15-20 منٹ تو کم از کم لگیں گے نا، آپ واجبی بات ہے. اس کے بعد میں نماز کا بیان آتا ہے، نماز میں نکل جاتے 15-20 منٹ. اب آپ کو دعوت کی اہمیت سنانا ہے، تشکیل کرنا ہے، تو آپ سیدھا دعوت میں کود جاتے وہاں سے. تب یہ بیچ میں علم رہ جاتا، ذکر رہ جاتا، اکرام مسلم رہ جاتا، اخلاص رہ جاتا. یہ چار چیزوں کا مذاکرہ نہیں ہوتا. یہ چار چیزوں کا مذاکرہ نہیں ہونے کی وجہ سے علم اور ذکر کی جو اہمیت آنا چاہیے وہ نہیں آتی. وہ 3 تسبیح کی آتی، صبح کے 3 تسبیح، شام کے 3 تسبیح، شام کے 3 تسبیح، صبح کے 3 تسبیح. تو ذکر کی چاشنی لگانے کے واسطے ہے، چٹنی ہے وہ، اچار چٹا جیسا. مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلیم جو ہے نا قرآن پاک میں، یہ تھوڑی ہے کہ آپ 3 تسبیح یہ پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل حین. حضور تو ہر وقت ذکر فرمایا کرتے تھے، کثرت سے ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ تم کو پاگل کہیں، حتی یقال انہ لمجنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تو اگر کوئی آدمی ان 3 تسبیح کے علاوہ زیادہ ذکر کرے تو پھر سیدھے سادھے لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، لے یہ اپنی لائن کا نہیں دکھ رہا ہوں. ایسے ہی علم کا مسئلہ ہے. تو چونکہ اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا تو جو طلب علم کی ہو، جتنی عظمت دل میں ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہتی. اس لیے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون میں نے پرانا سنا، ملتا ہے وہ یوٹیوب پہ، یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی اپنی زبان میں. ایک ہے ان کی مضامین جو چھپے ہوئے ہیں بیانات، ایک یہ کہ ان کا اپنا بیان بھی ملتا ہے. تو اس میں پورے 6 نمبر کا مذاکرہ آپ کو ملے گا. حالانکہ اس بڑی عمر کا آدمی عمر ہو جانے کے بعد میں جو بیان کرتے ہیں تو 6 نمبر بولنے کا کہاں ٹائم رہتا. اس لیے وہ لوگ ٹائم کو نہیں دیکھتے، بات کو دیکھتے ہیں، زیادہ وقت ہو یا کم وقت ہو. اسی لیے ان کے بیانات پہلے 2-2.5 گھنٹے سے کم وہ لوگ بنائے بیان ہی نہیں کرتے تھے. صبح فجر کے بعد آج بھی 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے کا بیان ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو ان سب چیزوں کو بولنے تک لگتا ہی لگتا ٹائم. تو ایسے ہی اکرام مسلم اور معاملات کا بیان جو ہے نا یہ نہیں ہوتا. اخلاق کا بیان ہے نا بھائی، علم و ذکر کے بعد میں اکرام مسلم ہے. علم معاملات کا نہیں ہوتا. اکرام مسلم کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے معاملات کا، یعنی حقوق کی ادائیگی کا، مسلمان کے اکرام میں داخل ہے وہ، اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں. اکرام مسلم کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حسن معاشرت اور ایک حسن اخلاق. حسن معاشرت فرض ہے کہ ہماری طرف سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور اس کا تعلق حقوق سے ہے. جب تک آپ حق ادا نہیں کریں گے تکلیف ہوگی، حق ادا کریں گے تو ہی تکلیف سے بچیں گے. تو دوسرے کو تکلیف نہ دینا یہ تو فرض ہے، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے پڑوس ہو، چاہے مسجد میں ساتھ رہنے والے ہوں. وصاحب بالجنب، صاحب بلجم آپ کے بازو میں جو بھی ہے، جس کے اندر ٹرین میں ساتھ چلنے والے، بس میں ساتھ چلنے والے، گاڑی میں ساتھ چلنے والے، مسجد میں ساتھ بیٹھنے والے، آفس میں ساتھ بیٹھنے والے، ان سب کا حق ہے. بعض لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے کہ میری وجہ سے بازو والے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، منہ اچھی طریقے سے صاف نہیں کیے، یا روزے دار ہیں روزے کی وجہ سے جو ہے نا طولے مکس ہو گیا یعنی زیادہ ٹھہرے رہیں گے آپ تو منہ میں بو ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تسلی دے دی کہ تم ہمارے بارے میں تو بے فکر رہو. لخلوف فمصائم اطیب عند اللہ, روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک خوش مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے, مگر سامنے والے کو تھوڑی مشک سے زیادہ اچھی پسندیدہ ہے, اس کو تو اذیت ہوں گی. مگر دھیان نہیں ہے کہ ہم روزے سے ہیں, منہ دھو کے بہت دیر ہو گئی ہے, پھر پورا منہ پہ لا کے بات کر رہے ہیں, پورا منہ کو فوکس کر کے بات کر رہے ہیں. اذیت نہیں پہنچانے کا دھیان نہیں رہتا کہ کہیں میری طرف سے تکلیف نہ ہو جائے. بازو بات کرنا, منہ بازو رکھنا, بات آپ نیچے مندی رکھ کے بات کریں گے, دوسری طرف منہ کر کے ذرا ہٹا کے بات کریں گے تو بھی بات آواز آئیں گی. نہیں بالکل قریب ہو کے کرنا, منہ کو منہ لگا کے کرنا, پورا منہ اس کے اوپر چھوڑنا, سانس پوری اس کے اوپر چھوڑنا اور وہ سانس بھی منہ سے لے کے چھوڑنا, تو یہ اظہار آسانی کی چیزیں ہو جاتی ہیں. وضو خانے میں وضو کر دیا اور بلغم تھوک دیا اور اس کے بعد میں فکر نہیں کی کہ پانی گیا نہیں گیا, بس یہی فکر میں ہے کہ زیادہ پانی استعمال کرنا منع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے بھائی زیادہ پانی استعمال کرنا منع ہے, مگر صفائی اس سے زیادہ صفائی تو کرنا ضروری ہے نا, تو وہ بلغم ملغم پورا آپ بہا کے پھر جائیے تاکہ دوسرے لوگوں کو اذیت نہ ہو. اچھا استنجا کریں گے, استنجا کرنے کے بعد میں پانی دھو لیا, اس کے بعد اٹھ گئے. آپ جب اٹھ گئے ہیں تو پانی تو بیٹھنے کی جگہ پہ لگ گیا, آپ جب گئے تھے تو وہ سوکھا تھا, جب آپ باہر نکلے تو وہ کچا ہے, اب دوسرا آ کے اس پہ بیٹھنا, ارے اب اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ بیچارہ کاغذ لینا, ٹوشی لینا, وہاں سے پورے پہنچنا, پھر اس کے بعد میں بیٹھنا. یہ وہی بندہ کرتا ہے جس کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. حضرت خان نے فرمایا کہ جس کے پاس اہتمام نہیں ہوتا اس سے ضرور دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. جس کو فکر رہتی ہے ہر وقت کہ کہیں میرے سے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو جائے, اس سے تکلیف نہیں پہنچتی دوسروں کو, اور اگر پہنچی تو تھوڑی پہنچتی ہے. اور فکر کرنے والے سے اگر پہنچی تو سامنے والے کو برا بھی نہیں دکھتا کہ اس سے غفلت ہو گئی, وہ بھول گیا, حرام کا منع کرا شرارت کرا بول کے نہیں رہتا, مستی میں چھوڑا بول کے نہیں رہتا, فکر ہے بیچارے کو لیکن اتفاق سے ہو گیا بول کے تاثر بھی نہیں ہوتا اس کا, اس سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے نمبر ایک, دوسرے یہ کہ اس کی غلطی کا تاثر نہیں ہوتا زیادہ, نمبر دو اس کی وہ مکافات کرتا ہے, اس کی مکافات کرنا آتا ہے. حضرت تھانوی کے پاس تو اس کا اہتمام تھا, استنجا سے فارغ ہونے کے بعد میں لوٹا رکھ کے آگے, بیمار ہیں سہارا لے لے کے آ رہے ہیں, میں نے کہاں لوٹا رکھ دیا استنجا سے فراغت کے بعد میں یاد نہیں ہے, تو اس بیماری میں اٹھ کے پھر گئے اور لوٹا جہاں سے اٹھایا تھا وہاں رکھ کے آئے, اور فرمایا کہ اگر میں اس کو لوٹے کو ہٹا دیتا اس جگہ سے اور دوسرا کوئی آدمی آیا اس کو معلوم ہے کہ لوٹا وہاں ہوتا ہے اور اس کو وہاں نہیں ملا تو اس کو ایک الجھن ہو جائے گی, اور کسی مسلمان کو اتنی الجھن میں ڈالنا صحیح نہیں, اس لیے لوٹے کو وہیں ہونا چاہیے جہاں پہ وہ رکھا جاتا ہے, ماچس کی ڈبی کو وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ کہ وہ رکھی جاتی ہے, ٹوائلٹ کو صاف ہونا چاہیے جس حالت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں اس حالت میں دوسرے کو بھی بیٹھنے کی سہولت دینا, آپ پانی چھوڑ دے کے آ جاتے ہیں, بہت کم ہوتا ہے کہ پوچھنا نہیں پڑتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لو روزانہ کی بات تجربے میں, کسی بھی مسجد میں آپ نماز کے لیے جاؤ بہت, بلکہ گھروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمزوری پائی جاتی ہے, پوچھنا ہوتا ہے پہلے پوچھو پھر بیٹھو. اچھا جب خود آ رہے ہیں تو جس کو عادت ہوئی آتی ہے انہیں پوچھ کے صاف کر کے آتا ہے تاکہ دوسرے آدمی کو خشک ملے بیٹھنے کے واسطے, وہ کچا رہے گا اس پہ پانی گرا ہوا ہے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پانی ہے کون سا, پہلے کا ہے کیا بات کا ہے, اور اگر بات کا بھی ہے تو کراہیت تو ہوگی نا دوسرے کے, تو اس کی ویسے بھی اذیت ہو جاتی ہے. ایسی باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت اہم ہوتی ہیں, یہ فرائض میں سے ہیں سب, یہ چونکہ دوسرے کو تکلیف نہیں دینا فرض ہے, وجائے مسلم حرام ہے, تو اکرام مسلم میں ایک حصہ حسن معاشرت کا ہے. نماز ہوتے ہی جو ہے سب نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے پیچھے, تھوڑا سا توقف کرو, جس کو جانا ہے جانے دو, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب وہ بیچارہ سامنے سے گزر نہیں سکتا, پھنس گیا. اچھا آپ کو انہیں دیکھ لیا, وہ بیچارہ بیٹھ گیا, آپ بھی اس کو دیکھ لیے, اب جو دو منٹ میں ہونے والی نماز تھی اس کو پانچ منٹ کھینچ دیا, چونکہ انہیں دیکھ رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. کتنی اظہار آسانی ہے, اس نماز کا ثواب ملتا کیا؟ دیکھ جانا تو نہیں چاہ رہا یہ بندہ, چونکہ میں زائد نماز پڑھ رہا ہوں, یہ میری نماز سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ایسی بہت سی باریک باریک جزیات بہت ہوتے ہیں. گاڑی پارک کر دی, آخر میں آئے گاڑی ایسی جگہ پارک کر دی کہ اب لوگوں کو نکلنا مشکل ہے, ایسی جگہ پارک کر دی کہ دوسروں کی گاڑیاں پھنس گئی ہیں, اب بار بار اعلان کرنا پڑ رہا ہے. جو بندہ اپنی گاڑی کے بارے میں یہ فکر نہیں کیا کہ میں ایسی جگہ پارک کیا ہوں کہ اس کو دوسرے آدمی کو نکلنے میں تکلیف ہو سکتی ہے یا اس کا راستہ میں روک رہا ہوں, اور پھر بھی وہ اپنی مسجد میں نماز میں اطمینان سے مشغول ہے, احمق ہے وہ اول نمبر کا. اگر ایسی مجبوری میں انہیں کھڑا کر کے آیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے بھاگ کے جانا اس کا فرض ہے, سنت وہ بعد میں پڑیا کہ اول تو کھڑا ہی نہ کرے ایسا, اس لیے کہ جن مسجد کے انتظامیہ والے سخت ہیں وہ لوگ تو ٹوبنگ پہ لگا دیتے, اصول تو یہی ہے. اب سب غریب مسلمان پھر آئے نماز کو آنے میں بھی بیچاروں کو پریشانی ہوتی, یہ وہ بلکہ تھوڑی بھی نرمی کرنے جاؤ پورا سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور اتنا اذیت پہنچاتے لوگوں کو جس کی حد نہیں. اور ہمارے پاس آنے والے تو بعض ایسے ہیں کہ مخرج پہ جہاں سے گاڑی کو نکلنا ہے نا وہاں ٹھہرا دیتے, تو جان بوجھ کے شرارت کہلاوا اور کیا ہو سکتا ہے, اور ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے. یہ جملہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت معلوم ہونا, بلکہ بقیہ اسی نماز سے بھی فائدہ ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, پھر وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے گناہ ہے, اس کا مواخذہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایزا رسانیاں ہیں, معاشرے کی خرابی ہے. یہ گاڑی پارک کرنے کے اندر بے احتیاطی ہونا, طہارت خانہ استعمال کرنے میں بے احتیاطی ہونا, وضو استعمال کر وضو حمام وضو کا کیا بولتے اس کو, وضو خانے کو, وضو کی جو جگہ ہے دورات میں اس کو استعمال کرنے میں بے احتیاطی کا ہونا, اس کو صفائی نہیں کرنا, اس میں پانی گرا دینا, اس میں بلغم چھوڑ دینا وغیرہ, کچرا جو ہے نا وہی جمع دینا, نماز کے اندر اہتمام نہیں کرنا, سنت پڑھنے میں اہتمام نہیں کرنا, نفل پڑھنے میں اہتمام نہیں کرنا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو, تکلیف نہ ہو, نماز کے اندر زور سے تسبیحات وغیرہ پڑھنے میں احتیاط کرنا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی تسبیح پڑھ ہی نہیں سکتے, وہ اتنی زور سے پڑھ رہا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کو, ارے اس کا ہو جانا تو پہلے اس کے بعد میں پڑھ اس کے تین ہونا تو اس کے تین ہونا, نہیں تو انہیں بول ہی نہیں سک رہا, گڑبڑا جاتا ہے. بھائی آپ کو اہتمام کرو کہ کہیں میری اس عمل سے وہ تو نہیں ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے پوچھا کہ جب حضور گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے مسواک فرماتے, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے خوشبو آتی تھی, بو نہیں آتی تھی, مگر آپ اپنا معاملہ عام لوگوں کے جیسا رکھتے تھے. اور یہ کیوں, یہ اس لیے کہ گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر بیوی وغیرہ, یہ تو جو ہے نا بہت قریب منہ کر کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں, سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا. اب فکر ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کو جو ہے نا منہ آپ کا صاف ہے نہیں ہے, بو آ رہی نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کا اہتمام کیوں کرتے تھے جب گھر میں آتے, سوچنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیر سے آتے تو سلام کرتے اس طریقے سے کہ جو سویا ہوا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے, جو جاگا ہوا ہے وہ جواب دے دے. سلام کے انداز میں اتنی ملاطفت تھی آپ کی کہ گھر میں سنائی بھی دیتا تھا اور نہیں سنائی بھی دیتا تھا. جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے, اور جو آنکھ جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ سلام کا جواب دے دیں. ایسے ہی تہجد میں جب آپ اٹھتے تو آپ کو اس کا اہتمام تھا, الا کہ پھر تہجد کے لیے اٹھاتے آپ الگ سے تھے. من یوقظ صواحب الحجرات ہے نا, کون اٹھائے, کون اٹھائے گا, بیدار کرے گا. عورت کو بیدار کرنا, عورت کو اٹھانا عبادت کرنے کے لیے, تہجد پڑھنے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو بول لینا ہوتا ہے, سمجھا لینا ہوتا ہے کہ ہاں اٹھا دو, یہ تک نوبت ہوتی ہے کہ اگر میری آنکھ نہیں کھلی تو میرے منہ پہ پانی کا چھینٹا مار دو تاکہ میری آنکھ کھل جائے. مگر اہتمام اس بات کا ہونا کہ اگر تہجد میں اٹھے ہیں تو آپ کی وجہ سے دوسرے کی نیند خراب نہ ہو. سکتا ہے وہ تہجد پڑھ کے سو گیا ہو, اب وہ تو تہجد پڑھ کے سو گیا, اب آپ کھڑکھڑ کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جان بوجھ کے لوٹا گرا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, گھوڑ کھڑ کر دیں گے تاکہ معلوم ہو کہ حضرت تہجد کو اٹھے ہوئے ہیں, تہجد ہو رہی ہے ان کی, یعنی اپنے متحجد ہونے کو دکھانے کے واسطے پورے گھر کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے رات کے 3 بجے. تکلیف ہوتی ہے اس سے. ایک شعبہ یہ ہے, ان جزیات کا مذاکرہ آپ نہیں کریں گے لوگوں میں وہ زندہ نہیں ہوتا علم, اور لوگوں میں اہتمام نہیں پیدا ہوتا اس چیز کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت یہ, ایک صحابی آئے دروازے پہ, انہوں نے کھٹکا مارا, چونکہ آنا جانا صبح سے شام تک لگا ہی رہتا تھا, تو پوچھا, آپ نے پوچھا کون, تو انہوں نے کہا میں. اب یہ مئی کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی مئی ہوتا ہے. مئی کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی مئی ہوتا ہے. نام بولو اپنا. اب سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ میرے کو نہیں پہچانے تو پھر کس کو پہچاننا؟ میں بول دیا میں تو پھر مجھے پہچاننا تیری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری تھوڑی ہے. بھائی ٹھیک ہے آپ کی آواز پہچان میں آتی ہے، لیکن بعض وقت نہیں بھی پہچانی جاتی، گلا بیٹھا ہوا ہے، نزلہ زکام ہو گیا ہے، آواز بدل گئی ہے، پھر آپ کی آواز سن کے کسی اور آواز کا بھی شبہ ہو جا سکتا ہے. میں کیا ہے؟ تو آپ نے یہ جو فرمایا کہ یہ میں کیا ہوتا ہے، یہ اذیت نہیں پہنچانے کے لیے کہ بھائی آپ کے میں بولنے سے ایک وحشت ہوتی ہے کہ یہ کون سا میں ہے، کیونکہ ہر بہت سے میں ہے، اس میں سے پہچانو، اب نکالو، اب خود محنت کرو اس کے اوپر کہ یہ کون سا میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس معاملے میں بہت کثرت سے ہیں، اور یہ معاشرت کی لین ہے. اکرام مسلم میں حسن معاشرت کا حصہ فرض ہے، اس کا باضابطہ مذاکرہ ہونا چاہیے. اور حسن معاشرت میں حسن معاملہ بھی آ گیا، معاملات، ڈیلنگ، بزنس، خرید و فروخت. ایک زمانے میں اتنی شکایت جماعت کے ساتھیوں سے جماعت والوں کو ہونے لگ گئی تھی، چونکہ وہ آپس میں مذہبی ہونے کی وجہ سے معاملات خودی میں کر رہے تھے، خرید و فروخت کی، شادی بیاہ خودی میں کر رہے تھے. اچھا شادی بیاہ ایسی چیز ہے کہ اپنی بیٹی ادھر چلی گئی، اس کی بیٹی ادھر آ گئی، تو پھر اندرون کے معاملات، صفائی معاملات نہیں ہونے کی وجہ سے بہت اظہار رسانی کے باعث ہو جاتے نا. تو حضرت انعام الحسن صاحب نے باضابطہ ایک مرتبہ بیان میں فرما دیا تھا کہ بھائی ساتھی آپس میں معاملات کرنے سے اور شادی بیاہ کرنے سے احتیاط کریں. ایک مرتبہ بیان میں حضرت نے فرما دیا تھا، اس لیے اظہار رسانی کا باعث ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو معاملات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے حسن معاشرت میں. پھر حسن اخلاق الگ ہے، حسن اکرام مسلم میں حسن معاشرت الگ ہے، حسن اخلاق الگ ہے. حسن اخلاق میں اپنے سے دوسرے کو آرام ملنا ہے، دوسرے کی خدمت ہو جانا، دوسرے کو راحت ملنا، یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، یعنی یہ دین کی معیارات میں سے ہے، بڑی چیز ہے. یہ فضل والی جو چیز ہوتی ہے نا، زائد میں فضل والی جو چیز ہوتی ہے، اور زیادہ کمال کی جو بات ہوتی ہے، آدمی کے دین کے کمال کی بات ہوتی ہے یہ کہ حسن اخلاق بھی ہو. پھر اس کے ساتھ اخلاص کا معاملہ آتا ہے اپنے پاس. ان چیزوں کا مذاکرہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پورے کے پورے چار حصے جو ہے نا رہ جا رہے ہیں. اپنے اصول ہے یہ جس کا مذاکرہ کرتے ہو. اب ریاکاری ہے، اس کے ریا کے تفصیلات آپ سنیں گے، دماغ رہتا ہے، انہیں تو بھول بھال جاتے ہیں، ادھر 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 جگہ. اخلاص کا بیان ہے، اس کے تفصیلات نہیں سنیں گے. تو علم اس وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے. علم عمل کا امام ہے، بغیر علم کے آپ عمل نہیں کر سکتے. جتنا زیادہ علم سیکھیں گے اتنا زیادہ عمل کر سکیں گے، جتنا زیادہ علم نہیں سیکھیں گے اتنے بے عملی ہو جاتی ہے آدمی سے. علم عمل کا امام ہے، لیکن علم عمل کا محرک نہیں ہوتا. علم کی وجہ سے آدمی عمل نہیں کرتا. عمل کرنا ہے تو عمل کیسا کرنا ہے وہ علم بتاتا ہے. عمل کا محرک جو ہے نا وہ ایمان ہے. عمل کا محرک اللہ کا خوف ہے، عمل کا محرک ہدایت ہے، یقین ہے آدمی کا. اسی لیے یقین پر محنت ہے تاکہ وہ عمل کرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ جو ہے نا وہ حرام کاموں سے روکے. قیل وما اخلاصہ یا رسول اللہ، کلمہ کا اخلاص کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا کہ کلمہ حرام کاموں سے روک دے. ان تحجزہ عن محارم اللہ، تو کلمہ کی طرف نسبت کی ہے روکنے کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقین جو ہوتا ہے، ایمان جو ہوتا ہے، اللہ کا جو دھیان ہوتا ہے، اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے، اللہ کی جو محبت ہوتی ہے، کلمے سے اللہ ہی کا تعارف ہوا نا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بلڈ ہوا، وہ چیز ہی محرک بنتی ہے آدمی کو صحیح راستے پر چلنے کی، نیک اعمال کے کرنے کی، برے اعمال سے روکنے کی. علم موقوف علی عمل کا ضرور ہے، لیکن عمل کے واسطے ایک استعداد چاہیے جو باطن میں، اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اسی کو نور ایمان بھی کہتے ہیں. تو وہ کلمے کے مذاکرے سے زندہ ہوتا ہے، وہ ایمان کے مذاکرے سے ایمان کو تقویت ملے گی نا بھائی. یہ ہے وہ دعوت سے ہدایت ملے گی، یہ جوڑ ہے اس کا، دعوت کے کام سے ہدایت ملے گی. اسی لیے دعوت اپنوں میں بھی ہے، پرایوں میں بھی ہے. دعوت ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. دعوت جو ہے نا ایکسٹرا زائد عمل نہیں ہے کہ فرصت ملی تو کرو، نہیں. دعوت آپ کے مذہبی کاموں میں سے ایک کام ہے. دعوت جو ہے نا آپ کی ذمہ داریوں میں سے، فرائض میں سے ایک، کرنا ہی کرنا ہے. آپ کے اسکیجول میں ہونا ہی ہونا ہے، وہ آپ کے مصرف میں ہونا ہی ہونا ہے، جیسے گھر میں دودھ ہونا ہی ہونا ہے. آپ کے پیسوں میں سے دعوت کے لیے حصہ ہونا ہی ہونا ہے. جو آپ کو آمدنی آ رہی ہے اس میں سے جیسے آپ اپنے بچوں کا دودھ کو نکالے, فیس کو نکالے, یونیفارم کو نکالے, لانڈری کو نکالے, ترکاری کو نکالے, تیل کو نکالے, چاول کو نکالے, دعوت کو نکالو, اتنا پیسہ لگنا ہے آپ کو دین کی حیات کے واسطے. دعوت مسلمان کے پروگرام میں شامل رہنا, یہ کام مجھے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے, مسلمان کے مزاج میں اس کو شامل کرنا ہے, اپنے بچوں کے مزاج میں, اپنی بچیوں کے مزاج میں, اپنے مزاج میں, فرصت کے ساتھ, بغیر فرصت کے, مصروفیت کے ساتھ, بغیر مصروفیت کے. جس دین کے جو کام ہیں ایک دیندار آدمی کے لیے دین کے کام ہوتے ہیں نا, وہ سب سے ہم دیندار آدمی ہے کئی کو اس واسطے کہ وہ دین کے کام کرتا ہے, جو دین کے اعمال ہیں ان کو انجام دیتا ہے. اس میں نماز بھی ہو گیا, اس میں روزہ بھی ہو گیا, اس میں زکات بھی ہو گئی, اس میں حج بھی ہو گیا, اس میں دوسرے فرائض بھی ہو گئے, اس میں دعوت بھی ہے. دعوت الی اللہ, اللہ کے دین کو پھیلانے, اللہ کے دین کو بچانے, محفوظ کرنے اور اللہ کے دین میں ترقی کرنے کے لیے جو محنت ہوتی ہے, دعوت میں دین میں ترقی ہوگی. چونکہ انہیں ایمان کے اوپر بات کرے گا, ہدایت پہ بات کرے گا, اللہ کی طرف بات کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کی بات جتنی دل میں آئیں گی وہی محرک ہوتا ہے عمل کا. یہ دعوت ہدایت کا سبب ہے, دعوت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے, دعوت استقامت کا سبب ہے. یہ جو تقریر ہوتی ہے اس کی وجہ وہ ہے. ہر ایمان والے کو اپنے اسکیجول میں, اپنے پروگرام میں دعوت والے حصے کو وقت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی شامل رکھنا ہے اپنے سلسلے کے اندر. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دادا پیر ہیں, ان کے باضابطہ نصیحتوں میں سے ہے کہ اپنے کو دعوت و تبلیغ میں مشغول رکھے اور فضائل اعمال کی تعلیم کرتا رہے. چونکہ اس زمانے میں منتخب نہیں چھپی ہوئی تھی, اب جو امیر بولے گا وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہر وقت کا امیر جو بولے گا نا, اس لائن سے اس لائن کا جو امیر ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو. انہوں نے بولا یہ دونوں بھی ختم کر کے یہ تیسرا پڑھو, بولے تو وہ تیسرا ہی پڑھنا پڑتا. وقت کی امیر کی اطاعت نہیں کریں گے نہیں, ہم تو پیچھے کی کریں گے, بولے تو کلائی نہ بات ہو, وہی بات ہو جاتی. وقت کے امیر پر جو انشرا ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے. اس نے منتخب پڑھنے کو کہا, اب جو منتخب نہیں پڑھے گا انہیں محروم رہتا ہے, اس کو وہ بھی پڑھنا ہی پڑے گا. فضائل بھی پڑھو وہ بھی پڑھو, فضائل اعمال بھی پڑھو وہ بھی پڑھو. تو بعض اب تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں سے. اور خود اپنی اس مشغولیت اور مشیخت کے باوجود تھے, سینکڑوں ہزاروں ان کے مرید تھے, ٹیچر تھے, تو جو چھٹیاں ملتی ہیں اسکول کو تو اچھے دو مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول والوں کا, ہم تو وہ دو مہینے پورے ان کی جماعت میں جاتے تھے. اور پیدل جماعتوں میں جانے کا رواج تھا ان کو, پیدل جماعتوں میں جاتے تھے حضرت. اور دیہات کو ترجیح دیتے تھے, کہتے کہ شہروں میں تو وائزین بھی بہت مل جاتے ہیں, علماء بھی بہت مل جاتے ہیں, سننے سنانے والے مل جاتے ہیں, دیہات والوں کو کوئی پوچھ رہا نہیں, دیہات کا برا حال ہے. وہاں جاتے ہیں اور دیہات میں کوئی پذیرائی آپ کی نہیں ہوتی اور آپ آرام سے نہیں جا سکتے. سفر کی صعوبت, قیام کی صعوبت, کھانے پینے کی صعوبت. جو لوگ ہمارے والد صاحب کے ساتھ جماعتوں میں گئے ہوئے ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ ہم نے دیکھا صوفی صاحب کو کہ سوکھی روٹیاں اپنے ساتھ میں رکھ لیتے تھے اور پانی میں بھگو کے کھا لیتے تھے. چونکہ جماعت دیہات میں گاؤں والوں میں, گاؤں میں کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے. مگر تبلیغ کا شوق, دعوت کا شوق پورا. اس کے اوپر حضرت کی ایک نظم ہے آئین غلام میں, صوفی حضرت کی ایک پوری نظم ہے دعوت تبلیغ کے اوپر. عرش اعظم کو ہلاتا ہے یہ کار تبلیغ, ایک پورا مضمون ہے. جن چھ صفات کو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ تعالیٰ نے, وہ 46 تھے اصل. یہ مولانا عبید اللہ صاحب اور مولانا سعید صاحب اور یہ حضرات جب مل کے بیٹھتے تھے نا اس کے اوپر مذاکرہ کرتے کرتے, یہ مجھے مولانا عبید اللہ صاحب سے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 46 نمبر تھے شروع میں, ان پہ محنت کرانا بول کے. تو وہ اس کو سمیٹتے 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 سب کو گھما کے 6 میں لائے. یہ 6 میں وہ بھی آ جاتا, 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 وہ 46 کے 46 کے 6 میں آ جاتے. 6 نمبر جو ہے نا وہ دیکھنے کو 6 ہے, وہ 6 نہیں ہے, وہ 46 سے بھی بہت آگے ہے. نہ سمجھ آدمی کے لیے 6 دکھتے ہیں, وہ سمجھدار آدمی اس میں سے جدھر چاہے چلے جائے پورے دن میں. پورے دن کو آپ گھیر لے سکتے, عالم آدمی تو 6 سے پورا دن نکال لے سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے واسطے. اب اکرامی مسلم کے حوالے سے اس نے معاشرت، اس نے معاملات، اس نے اخلاق میں کتنا پھیل گیا معاملہ. علم کی علم تو نام ہی علم ہے اس کا، پورے قرآن حدیث کا نام ہی علم ہے. اللہ کی یاد ذکر سے متعلق ذکر، ذکر حقیقی طاعت ہے. طاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تفصیلات ہیں، پورا آ جاتا اگر چاہے تو اس کے اندر. مگر یہ ایسی بنیادی مرکزی صفات ہیں کہ ان پر اگر محنت ہوتی ہے تو پھر واقعتاً دینداری، ذوق والی دین، چاشنی والی دینداری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. اور یہ بات اس پر آ گئی کہ جس چیز کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ چیز زندہ ہوتی ہے. اس کو مرتبہ دین کی باتیں بولتے ہیں. صوفیہ کے پاس مرتبہ دین کی باتیں ہوتی ہیں جس میں عبادت اور استعانت کی تفصیلات ہوتی ہیں. عبادت میں چاہے مالی لین کی ہوں، چاہے جانی لین کی ہوں، چاہے حقوق العباد کی ہوں، چاہے حقوق اللہ کی ہوں، یہ مرتبہ دین کہلاتی ہیں. ایک مرتبہ نعمت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. مرتبہ قرب، علم قرب، وہ باتیں جو ہے تھوڑا سا ڈیپ میں لے جاتی ہیں. تصوف میں جن کو زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جہاں پر سلسلے کی باتیں کرنے کا رواج ہے، عام طور پر جو ہے نا باتیں جنرل ہی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی فرق نہ ہو، اسے ایک ہی نظر آئے، ایک ہی سمجھ میں آئے. بول کے مرتبہ نعمت کا جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ اسی میں سے نکلتا ہے. وہ یہ کہ یہ ساری بحث کیوں ہے، یہ ساری تفصیلات کیوں ہیں؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان میں تعلق کی استواری ہے. بندے میں بندگی کی صفت آ جانا، عبدیت ہی کے یہ فروع ہیں، شاخیں ہیں، برانچز ہیں. عبد اور معبود میں، عابد اور معبود میں، مخلوق اور خالق میں، الہ اور معلوح میں. الہ کے ساتھ معلوح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہیں کہیں، عام استعمال میں نہیں ہے معلوح، لیکن یہاں سلسلے کے اندر میں نے بعض بزرگوں کو معلوح کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے کتابوں میں. اس کو دھیان میں رکھنا اور اس کی مشق کرنا، اس کا بھی مذاکرہ کرنا. جتنا زیادہ آپ مذاکرہ کریں گے علوم کا تو اتنا زیادہ فائدہ ہوں گا آپ کو. اسی وجہ سے تصوف کا علم بھی باضابطہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تصوف کی ایک زبان ہے، تصوف کی اصطلاحات ہیں، تصوف کے مسئلے ہیں، تصوف کی کتابیں پائی جاتی ہیں. اسی لیے جیسے فقہ کی کتابیں ہیں ایسے ہی تصوف کی کتابیں. فقہ کی کتابیں فقہ ظاہری کہلاتی ہیں اور تصوف کی کتابیں فقہ باطنی کہلاتی ہیں. تو جیسے فقہ ظاہری کی کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، ایسے فقہ باطنی کو بھی پڑھنا پڑھانا ہے. اور فقہ پڑھنے کے بعد میں فقہ میں قرآن آ گیا، فقہ میں حدیث آ گیا. بعض لوگوں کے دماغ میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تفسیر میں، وہ حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں مطلب کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور ذہن میں یہ ہے کہ میں ایسا پڑھوں گا تو دین سے واقف ہوں گا، دین سے واقف ہوں گا فقہ پڑھنے سے. فقہ کیا ہے؟ قرآن ہی ہے اور حدیث ہی ہے. اس میں سے ہماری آپ کی سہولت کے واسطے محنت کر کے بنایا گیا تو حصہ ہے نا وہ. آپ یہ نہیں پڑھے وہ پڑھے تو مجتہد کا دماغ ہونا یہ نکالنے کے واسطے. اس میں سے گھی کھانا چاہ رہا ہوں میں، مگر میں تو پیور ڈائریکٹ جہاں سے گھی نکلتا نا وہاں سے کھاؤں گا. بول کے آپ دودھ لے کے بیٹھے ہوئے، مجھے گھی کھانا ہے. چونکہ دودھ سے دہی بننا، دہی سے مسکا بننا، مسکے میں سے گھی نکلنا ہے، لیکن میں مسکا نہیں کھاؤں گا. میرے کو بھروسہ نہیں ہے کہ مسکا نکالنے والے دھوکہ دیتے بولے، تو میرے کو تو گھی نکالنے کا ہے ماخذ اصلی سے، جہاں سے گھی نکلتا ہے نا وہاں سے. اب ایک گیلن دودھ لے کے بیٹھ گئے، اس میں سے میرے کو مسکا آج سحری کے اندر میرے کو گھی کھانے کا ہے. سمجھدار بولیں گے، احمق بولیں گے. فقہ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. اسی میں سے مجتہدین، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، انہوں نے جو صلاحیتیں ان کو اللہ نے دی تھی، دین کا کام ان سے لینا تھا. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو علم اگر سوریا میں ہوگا تو وہاں سے کھینچ کے لے آئے گا, نکال کے لے آئے گا. علماء نے اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مراد لی. عجیب صلاحیت تھی ان میں مسئلے نکالنے کی, باتیں نکالنے کی. ایسے ایسے فقہا گزرے ہیں, ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ ان فقہا کے ساتھ سیاسی معاملات میں اس میں اس میں دشمنی کر کے ان کو جیل میں ڈال دیے. ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, فقہا احناف میں سے, نام ان کا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, آیا تو میں بتا دوں گا. ان کو جیل میں ڈال دیے, وہ جیل کنواں تھا, کنویں میں ڈال دی, کنویں میں رہنا, وہیں کھانا پہنچا دیتے تھے ان کو. ان کی جیل الگ الگ طریقے کی جیلیں رہتے, لوگوں کو ستانے کے واسطے رہتی جیل, تو ان کو کنویں میں رکھ دیا. تو انہوں بولے مجھے حکومت نے تو جیل میں ڈال دیا ہے, مگر میں کیا کروں, دین کی خدمت بھی کرنا ہے. تو پکار کے اپنے شاگردوں کو بولے کہ تم لوگ آ کے کنویں کے اطراف بیٹھ جاؤ, میں مسائل اجتہاد کر کے بتاتا رہوں گا, تم لوگ اس کو نقل کر لینا. تو قرآن اور حدیث میں سے غور کر کے 80,000 مسئلے نکال کے لکھائے, 80,000. کیا نام ہے وہ, علامہ سرخسی کا قصہ ہے, امام سرخسی کا قصہ ہے, 80,000 مسئلے لکھائے. آپ نکال سکتے, میں نکال سکتا ہوں قرآن میں سے قرآن پڑھ کے اور حدیث میں سے حدیث پڑھ کے, نہیں ہوتا ایسا. یہ فقہ جو ہے نا, یہ جوہر ہے قرآن کا اور حدیث کا, جو انسان کے عمل سے متعلق ہے, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, حقوق میں, مالیات میں, کمائیوں میں, خرچے میں. فقہ ہی قرآن ہے, فقہ ہی حدیث ہے. بولے نہیں میرے کو قرآن حدیث ہونا, میرے کو فقہ کی کتاب نہیں ہونا, بولے تو اس کو سمجھ نہیں ہے بات کی, انہیں بات سمجھ نہیں رہا کہ یہ فقہ ہے کیا, کیوں لکھا گیا ہے, کتابیں کیوں لکھی گئیں, لوگوں کی سہولت کے واسطے کتابیں کیوں بنائی گئی ہیں. وہی قرآن ہے, آپ اس میں سے کہاں سے نکال سکو گے. 10-20 سال محنت کر کے نماز میں سے آپ قرآن میں سے خالی نماز نہیں نکال سکتے. قرآن اور حدیث دونوں دے دیے, نماز نکالو پوری بول کے بولو, دیکھو نے کیا کرتا ہے. اتنی مشکل ہے. وضو کے مسئلے نکالنا مشکل ہے, طہارت کے مسئلے نکالنا مشکل ہے. وضو, نماز اور طہارت اور استنجا نکالے نکالے تک اس کے 20-22 سال نکل جاتے, اگر انہیں خود ڈائریکٹ نکالنے کو گیا تو. 35 حدیثیں ہیں تقریباً, جس میں سے پانی کے ناپاک ہونے کا مسئلہ متعلق ہے. ان الماء طہور لا ینجس شیء, طحاوی شریف کا جو پہلا سبق ہے, 35-35 روایتیں ہیں امام طحاوی نے جو نقل فرمائی, اس میں سے یہ نکلتا ہے. کیونکہ وہ بات پوری نہیں آتی جب تک وہ مسئلہ نہیں نکلتا. پانی کو, پانی جو ہے نا ناپاک ہے, پانی ناپاک کب ہوتا, کب ناپاک نہیں ہوتا. اب جن کو تحقیق نہیں ہوتی اس چیز کی, انہیں بولتا بھائی حدیث میں ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, ان الماء طہور لا ینجس شیء, پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. ایک غیر مقلد تھا, انہیں بولتا تھا کہ پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی, ہر حالت میں پاک, ہر حالت میں پاک, پیشاب ملا دیا تو بھی پاک, پیشاب ملا دیا تو بھی پاک, آدھا پانی آدھا پیشاب پی لیتا کہ پی لیتا ہوں, لے جا کے پھیلا دیا, ہو گیا اس کو پلاتی, مناظرہ ختم ہو گیا, لوگ سارے اٹھ کے چلے گئے کہ بے وقوف کو پیشاب میں پانی میں فرق نہیں معلوم ہے, مسئلے کے لیے کیا بیٹھا ہوا. بولے کیوں, بولے تو حدیث میں ہے کہ پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. ارے بھائی یہ کس موقع پر کہی گئی بات, کس سے متعلق بات ہے, کن شرائط کے ساتھ بات ہے, اس کا سیاق کیا ہے, اس کا سبق کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, سے یہ غیر مخلد جیسے مسئلہ نکالا نا. ایسے مرغی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی, بکری پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی, چاہے جھٹکے سے ہو چاہے نہ ہو, بسم اللہ بولیں یا نہ بولیں, یہ جو نکالے نا, یہ پورے غیر مخلدین کی مرغیاں, یہ غیر مخلدین نکالے مرغیوں سے, یہ مسئلہ مرغیوں کا, یہ مسئلہ, یہ نکلتی بات. وہ ادھر حضور یہ فرما رہے کہ پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, ادھر یہ فرما رہے ہیں کہ سو کے اٹھنے کے بعد میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھو لو ہاتھ, اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ پتہ نہیں کہاں تھا نیند میں, کہ ناپاکی کچھ لگ گئی ہو اس کے ہاتھ کو. تو اگر ناپاکی لگ گئی ہو اور ہاتھ پانی میں ڈال دیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث سے ٹکرا گئی ہے, حدیث کہ پانی ناپاک ہوتا ہے. کتا منہ ڈال دیا تو وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، اس کا مطلب پانی تو ناپاک ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ کتنی روایتیں ہیں اس کی، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، پانی میں استنجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، مائع مستعمل کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، یہ حدیث وہ حدیث وہ حدیث، اس میں سے نکلتا ہے یہ فقہ جو ہے نا، یہ بہت ہی یہی اصل قرآن ہے، یہی اصل حدیث ہے، فقہ کی کتاب پڑھنا یا فقہ جو ہے نا سیکھنا، علماء کے پاس رہ کے مسلم معلوم کرنا، وہی قرآن پاک ہے اصل میں۔ جس دین کی طرف ہم دعوت دیتے وہ دین فقہ کی کتابوں میں رہتا ہے، وہ دین علماء کے پاس ہوتا ہے، ہماری سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے۔ وہ کون سا دین ہے جس پہ چلنے میں کامیابی ہے؟ ہم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے تو دعوت ہے نا، تو دعوت کسی چیز کی طرف دی جائیں گی نا بھائی، اللہ کی طرف دی جائیں گی۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننے کا ہے۔ اللہ کی بات ماننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکام کو جاننے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننا ہی اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ ولیمے کی دعوت دینے کے لیے آپ نے دعوت دی، تو دعوت اصل ہے، دعوت اصل ہے، بلکہ دعوت دعوت بول دیتے جا رہے ہیں، ولیمہ بھی نکل گیا، صحیح ہے یہ؟ آپ جب دعوت ولیمہ کے لیے انویٹیشن دیں گے، ہوں گے، انوائٹ کریں گے کسی کو، آپ رقعے تقسیم کریں گے آپ دعوت کے، تو پھر وہ دعوت کے پاس لانا حاصل ہے نا، پھر تو دعوت کو دعوت کے پاس لانا حاصل ہے، وہ ہے وہ دین۔ دونوں کا کمبینیشن کرنا پڑے گا، بلائیں گے نہیں آپ تو آئیں گا کون، تو اس لیے بلانا ضروری ہو گیا۔ لیکن جب بلائیں گے تو بلانے والا اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ دونوں مل کے اس کی طرف آنا ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ تفصیلات دین ہے، وہ اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے مولوی، اس لیے مولوی کی حاجت ہوتی ہے، علماء کی اس لیے فضیلت ہے کہ وحی کا علم اس کے پاس ہے، انہیں اس کا محافظ ہے، وہ سیکھا ہوا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ بتائے گا۔ وحی کے علم کو زندہ رکھنے کی وجہ سے عالم کی فضیلت ہوتی ہے، وحی کے علم کو زندہ رکھ رہا ہے آدمی، وحی کے علم کو محافظ اویلیبل میسر کرنا، فیکٹری میں مال تیار کر کے اس مال کو سپلائی کرنے کے واسطے جو چیز بنائی گئی ہے اس کا نام مولوی ہے، اس کی فضیلت اس لیے، وہ اتنی اہم ہے کہ اگر وہ نہیں رہے تو عمل ہی نہیں کر سکتا جس آدمی میں دین کی طلب آ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر، عابد پر، گنہگار پہ نہیں، علماء کی فضیلت ہے۔ اسی لیے علماء کی زیارت کو عبادت جانو، مساد صاحب آج کل بیان میں پابندی سے بولتے ہیں، مساد صاحب جتنا علماء سے قریب کرنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور علماء کی طرح متوجہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ بہت قریب میں ایسا بہت کم ہوا ہے، اتنا نہیں ہوتا تھا۔ علماء کو جمع کرنا، علماء کو کام میں لگانا، علماء کو علماء کی سرپرستی کی طرف متوجہ کرنا، علماء کی خدمت لینے، علماء کی خدمت کرنے، علماء سے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ کرنے کا کام اس وقت مولانا سعد صاحب بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ یعنی سالوں میں جو جماعتیں علماء کی نکلی ہیں اس بہت عرصہ پہلے تک نہیں نکلی تھی ایسی، گزشتہ سال ایک سال کی جماعتیں 6,000 سے زیادہ گئی ہیں علماء کی، ایک سال پورا کرنے والی جماعتوں کی تعداد، دوسرا سال پورا کرنے والوں کی جماعتیں بھی ہزاروں میں ہیں، 6,000 جماعتیں گئی ہیں، 6,000 علماء وقت لگا کے آئے، کچھ ایسی بات ہے، وہ ایک جگہ تفصیل بتائی جا رہی تھی، غالباً 6,000 علماء جماعت میں جا کر آئے ایسا بول رہا تھا، ایک سال پورا کر کے۔ دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے جامعیت رکھتا ہے، بہت آپ کو سب کو سمجھنا پڑتا ہے سب، مگر اس میں ایک فرق ہے تھوڑا سا، سب میں آپ پورا دلچسپی نہیں لے سکتے، آپ کسی ایک میں زیادہ مشغول رہیں گے، بقیہ ٹچ سب سے رکھیں گے۔ مثلاً کوئی تبلیغی ہے، تبلیغ کے پورے تقاضوں کو پورا کر کے انہیں علم کے پورے تقاضوں پر، تصوف کے پورے تقاضوں پر نہیں لگ سکتا۔ اب حضرت آج کل یہ فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے دو، پھر 2 مہینے نظام الدین کے بھی دو، پھر مقامی گشت بھی کرو، پھر نقل مقام کی گشت بھی کرو، پھر مسجد کی بھی تعلیم کرو، پھر گھر کی بھی تعلیم کرو، پھر جماعتیں آئی تو نصرت بھی کرو، پھر کبھی حلقے کا مشورہ، کبھی زون کا مشورہ، کبھی ریجنل مشورہ، کبھی پورے ملک کا مشورہ، سمجھا رہے ہیں؟ کبھی ایمرجنسی کوئی خواص آ گئے ان کا مشورہ، کبھی چار مہینے والوں کا مشورہ، کبھی چلے والوں کا مشورہ، کبھی عام مشورہ، کبھی خاص مشورہ، بچا کیا اس کے بعد؟ تو وہ ایسا آدمی جو ہے نا علم والی لائن میں ایک بقدر ضرورت تعلق رکھ سکتا ہے، سمجھا رہا ہوں؟ تصوف والی لائن میں ایک بقدر ضرورت تعلق تو رکھے گا، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ تبلیغی ہے تو اس کی زیادہ مشغولیت تبلیغ میں ہوگی، دوسری چیز میں بقدر ضرورت ہوگی. وہ انکار نہیں کرے گا، وہ فضیلت بیان کرے گا اس کی، اس میں خود بھی دلچسپی ہو لے گا، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ ہوگا. مدرسے میں پڑھانے والا آدمی ہے، عالم ہے، مدرسہ اس کے ساتھ ہے، لوگ اپنے بچے لا کے اس کو دیے سو ہیں، بورڈنگ ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، چاہے خالی حفظ و ناظرہ ہے یا عالم کا کورس ہے پورا، ان کو 6 گھنٹے پڑھانا ہے صبح سے شام تک، ہفتے میں 5 دن پڑھانے کا ہے، آئی بات سمجھ؟ اب مدرسہ انہیں خود چلاتا ہے، مسجد اس سے متعلق ہے، 5 نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے، جمعہ پڑھانے کا مسئلہ ہے، مقامی طور پر لوگ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے جو آتے وہ ہے، درس قرآن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، درس حدیث اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. زیادہ مشغولیت اس کی تعلیمی لین کے ساتھ ہو جائے گی. اب اتنی ہی مشغولیت وہ دعوت میں نہیں دے سکتا، سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ وہ اس میں لگے گا، ایک مناسبت سے لگے، بیلنس کرنا پڑے گا اس واسطے اس کو، اس میں اس کا جو حساب ہوگا اس میں ایک مناسبت سے ہوگا، اس کو حمایت کرنی ہوں گی، اس کو وقت بھی لگانا ہوگا بے طلبوں میں جانے کے لیے، مگر وہ ویسے تقاضے کو اوڑھ لے جیسے دعوت والا پورا اوڑھ لے سکتا ہے، نہیں لکھے پھر ادھر سے ہٹ جائے گا، اور کوئی بھی چھوٹی نہیں دیتا اس کو، کوئی بھی نہیں چھوڑ، کوئی کمیٹی تیار نہیں ہوتی. اگر اتنے تقاضے جو دعوت کے ہیں عالم لے گا تو اس کو بولیں گے بھائی تو تبلیغ میں ہی بھلا ہے، تو تبلیغ ہی ہو جا، مدرسے کے کام مدرسے والے نہیں چھوڑتے، تبلیغ والوں کا مدرسہ رہا ہے تو وہ لوگ اور نہیں چھوڑتے، یہ بچوں کو کون سنبھالیں گا بولتے، مشورے سے کام کرو بولتے مگر مشورے سے اس کو وہی طے کر دیتے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ کیونکہ وہ اصل ترتیب وہی ہے نا بھائی، اس کی کیا کریں گے؟ نظام الدین میں جو بچوں کو پڑھانے والے علماء ہیں، جا نظام الدین میں ان کو چھوڑتے گئے، دیکھو ان کو جماعت میں جانے کے لیے بھی بہت محدود ٹائم ہے، نہیں دے سکتے. جتنے تبلیغ والوں نے مدرسے کھولے وہ اپنے اساتذہ کو چھٹی نہیں دیتے، سیروزہ کو چھوڑنا مشکل، سیروزہ کو کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ بچوں کو چھوڑ کے کس کے پاس چھوڑ کے جاتے بولتے؟ تم 2 روزہ کے واسطے جاؤ، چونکہ 2 دن کی چھٹی ملتی ہے جہاں پہ، اور اپنے پاس انڈیا میں تو 1 ہی دن کی ملتی ہے، وہاں پہ 6 دن تعلیم ہوتی ہے، 5 دن نہیں ہوتی، وہاں بہت مشکل ہوتی ہے. ایسے ہی تصوف ہے. عجیب بات یہ ہے کہ تصوف اتنا لمبا چوڑا موضوع ہے یہ، کہ اگر کوئی آدمی اس کو ایز اے موضوع پکڑا، جو پیری مریدی کی جو لائن ہے نا، اس کو ویسے اختیار کی گئی جیسا اس کا حق ہے، نہ انہیں تعلیم میں لگ سکتا زیادہ، نہ تبلیغ میں لگ سکتا زیادہ، ٹچ میں رہ سکتا خالی انہیں تھوڑا تھوڑا، بقدر ضرورت لگ سکتا ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتیم مفتاح العلوم کے، ہم انہیں کی اس میں پڑھے سو ہیں، آخر میں فرمانے لگے کہ بھائی یہ تصوف اور مدرسہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ بولے کہ یہ مدرسے کا کام تم سنبھالو، میں نہیں کر سکتا یہ. چونکہ ان کو جو ہے نا خانقاہی نظام سنبھالنے کے واسطے ان کے پاس خانقاہ میں 50 آدمی ٹھہرا ہوا ہے، 50 آدمیوں کی 50 کاپیاں پڑھنا اور اس کا جواب دینا، خطوط ان کے پاس آتے تھے کیونکہ ان کے مریدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور ذمہ داری کا اگر احساس ہے آدمی کو تو ان جواب بھی دینا ہے اس کی، تو ان اپنے ہاتھ سے جواب دیتے تھے، 25 خطوط کے جواب دینے کا معاملہ روزانہ کا تھا ان کا، ایک جو اوسط تھا ان کا 25، چاہے لمبا خط ہو یا مختصر خط ہو، 25 خطوط کو کا جواب خود لکھتے تھے. وہ مجلس خاص الگ ہوتی تھی، مجلس عام الگ ہوتی تھی، مجلس اخص الگ ہوتی تھی، پھر جھاڑ پھونک والے الگ آ جاتے ہیں کہ حضرت یہ دم کر دو، وہ دم کر دو، اس کو نظر لگ گئی، اس کو بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو رہی، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، پھر عام ملاقات کے لیے جو آ جاتے تھے، چونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے لوگ رجوع ہوتے ہیں ملاقاتوں وغیرہ کے لیے، ان سے ملنا، ان سے مصافحہ کرنا. اگر واقعتاً کوئی بزرگ ہے، یعنی اللہ کا ولی ہے کوئی واقعتاً، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے بنا لیا، سمجھ لیا اپنے طور پر کیا ہے، ایک یہ کہ انہیں بتا دیا اپنے کو کہ میں ولی ہوں، حالانکہ کوئی ولی رہے تو انہیں اگر بتا رہا تو انہیں ولی نہیں رہتا ہے. اگر کوئی ولی واقعتاً ہے نا، تو کتنی بھی دور ہو اور کتنی بھی مشقت کے ساتھ اس کے ساتھ جانا پایا جائے نا، کر لینا چاہیے. اس لیے کہ مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ سے ملنے کی خواہش ہے تو ولی سے مل لو، اللہ کے پاس بیٹھنے کی خواہش ہے تو ولی کے پاس بیٹھ جاؤ. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، وہ نشینت در حضور اولیاء. جس کو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ولی کے پاس میں بیٹھ جائے. آپ اللہ کی کچھ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ولی اللہ کی کر دو. اللہ کو کھلانا چاہ رہے ہیں، آپ ولی اللہ کو کھلا دو. اللہ کو پہنانا چاہ رہے ہیں، آپ ولی اللہ کو پہنا دو. حدیث میں ہے نا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، مجھے تو کھانے نہیں کھلایا. بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ تو سبحان ہے، آپ کہاں سے کھاتے پیتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا ولی تھا فلاں، اگر اس کو تو کھلا دیتا نا تو آج میں یہ کہتا کہ تو نے مجھے ہی کھلایا. اس کو پہنا دیتا تو میں کہتا کہ تو نے مجھے پہنا دیا. وہ بیمار ہو گیا تھا، اگر اس کی تو مزاج پرسی کر لیتا تو میں یہ کہتا کہ تو نے میری مزاج پرسی کر لی. اتنا اللہ تعالیٰ علیہ اللہ الا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو ہے نا، وہ ویسے نہیں ہے. وہ اب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے، تو حضور کے بارے میں کیا ہوں گا آپ اندازہ فرمائیے. اگر کوئی حضور کو کھلا دے تو کس کو کھلانے کے حکم میں تھا؟ ان کو پہنا دے تو کس کو پہنانے کے حکم میں تھا؟ ان کی مزاج پرسی کرے تو کن کی مزاج پرسی؟ ان کا خوش کرنا کس کو خوش کرنا؟ ان کا ناراض کرنا کس کو ناراض کرنا ہے؟ ان کے ساتھ مذاق کرنا کس کے ساتھ مذاق کرنا ہے؟ ان کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ ان کی نافرمانی کس کی نافرمانی ہے؟ ان کی سنت کا چھوڑنا کس کو چھوڑنا ہے؟ ان کی سنت کو پکڑنا کس کو پکڑنا ہے؟ ایسی نسبت وحدت کی ہے. نبی اللہ نہیں ہوتے لیکن نبی اللہ ہیں، ولی اللہ نہیں ہوتے لیکن ولی اللہ ہیں. تو پھر یہ بزرگوں کے ساتھ وہ قصہ بھی لگا ہوا رہتا ہے، تو اب اتنی مشغولیت کے ساتھ میں انہیں دوسرا کام کہاں سے کر سکتا ہے؟ تو حضرت نے مدرسے کو چھوڑ دیا، کہنے کہ بھائی یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا. اپنے بیٹے کو صاحبزادے کو بلائے، کہنے کہ یہ آپ سنبھالو، مدرسے کو آپ سنبھالو، ہم نہیں سنبھال سکتے اس کو، مشغولیت زیادہ ہے، ایک سوئی چاہیے. ہر لائن کے اندر جو آدمی جس لائن میں زیادہ لگے گا، جس کو جو اس کا موضوع ہوگا، جو اس کا سبجیکٹ ہے کام کرنے کا، اس میں اس کی صلاحیتیں، وقت، مصروفیت زیادہ ہوگی، توجہ زیادہ ہوگی. وہ جو بالکل وقف ہے دوسرے کام کے لیے، اتنا زیادہ نہیں لگا سکتا وہ. تو اس لیے امت کو بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ ایکسپیکٹیشن اسی تناسب سے رکھنے کا ہے. ایکسپیکٹیشن اسی تناسب سے، آپ عالم کو مشغول ہونے کے لیے ویسے ہی تناسب سے رکھنا پڑے گا، آپ کسی شیخ کو مشغول ہونے کے لیے آپ کے کام میں اتنا ہی رکھنا پڑے گا، آپ دعوت والے کو مشغول ہونے کے لیے آپ کے ساتھ میں اتنا ہی آپ کو ایکسپیکٹیشن رکھنا پڑے گا. تبلیغ والے مدرسوں کو چندہ ہی نہیں دیتے، بولے ارے چندہ نہیں دیتے تو تمہارا مدرسہ چل رہا کیسا؟ دیتے، لیکن تم یہ چاہو کہ جتنا انہیں جماعت میں لگا رہا اتنا لگاؤ، کہاں سے لگائیں گا؟ اس کے تقاضے تو تم پورے نہیں کرتے، وہ بیچاروں کو اپنے تقاضے خود پورا کرنا پڑتا. اب ہم ابھی اجتماع ہوا نا گزشتہ سال، کیا خرچہ آیا ہوں گا؟ $1,00,000 تو خالی حال کا کرایہ روزانہ کا تھا. پیسے جمع کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا، کون دیتا ہے اس کے پیسے؟ غیر تبلیغ والوں سے لیتے نہیں. تبلیغ والے کو بہت مالی لگا مال لگانا پڑتا ہے، بہت مال لگتا ہے اس کا. اب $1,000,000 جمع کر لینا اپنے ساتھیوں سے معمولی بات ہے، سات دن کے $7,00,000 تو خالی کرایہ کے نکل گئے. $7,00,000 جماعتوں کو کھلانا پلانا، دو تین مہمان گھر پہ آ گئے، چار مہمان گھر پہ آ گئے، آدمی آگے پیچھے ہو جاتا. 50 کو کھلا رہے ہیں، 100 کو کھلا رہے ہیں، 150 کو کھلا رہے ہیں. جماعتیں آتی، جماعتوں کی نصرت، تقاضے ہیں، سفر کرنا، آنا جانا، اپنی ذات کے اوپر لگتا ہے وہ، لیکن چونکہ انہیں محنت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. پھر وہ اجتماعی طور پر لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں الگ دینا پڑتا ہے تقاضوں میں. اب آپ اس سے یہ کر رہے ہیں کہ جو آدمی جماعت میں وقت نہیں لگاتا انہیں جیسا چندہ دیتا اتنے ہی نہیں دینا, غلط بات ہو گئی نا, یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہو گیا. اس سے اس کے تناسب سے آپ متوقع کرو کہ انہیں مال لگائے, چونکہ اپنے اپنی اپنے موضوع میں اس کے مال لگنے کے ساتھ ساتھ وہ اس میں لگ رہا ہے تو وہ حساب سے ہی لگیں گا انہیں. اس میں توازن اس لیے چاہیے کہ سارے کام ہیں تو حضور کے, لیکن وہاں تو جامعیت تھی, صحابہ میں جامعیت تھی, بعد والوں میں جامعیت نہیں ہے, وہ تقسیم ہو کے ہے. جس جب تقسیم ہو کے ہے تو وہ تقسیم ہو کے وہ کرے گا کام, لیکن اس سے یہ بول اس کو کرنے کا ہے کہ تم بات کو جو ہے نا دوسرے کی نفی مت کرو, دوسرے کی تحقیر مت کرو, دوسرے کی تنقید مت کرو, دوسرے پہ تنقید مت کرو, اور دوسرے سے غیر متعلق مت ہو, تعلق رکھو, اس میں حصہ لو, وہ بھی تقاضا ہے, اس کا بھی تقاضا ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, اس میں بھی لگنا پڑے. اب ایک عالم ہے, بے طلبوں کے واسطے اس کا حصہ کیا ہے, کچھ دینا ہی پڑیں گے نا بھائی اس کو. طالب علم میں تو آپ کی خدمت صبح سے شام تک لگی ہوئی, بے طلب آپ سے کیوں محروم رہنا, مگر میں اس میں ہوں کیسے لگاؤں, تو بھائی اپنے حساب سے لگاؤں. بے طلبوں کے واسطے آپ کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا. جو تبلیغی ہے وہ مدرسے کے لیے یا علماء کے ساتھ کتنا وقت لگا ہے, تنقید نہیں کرو, انکار مت کرو اس کا, اگر اپنے حساب سے بیلنس کر کے لگاؤ. اس کے پاس جا کے بیٹھنے کا کیا نظام ہو سکتا ہے, اس کے مدرسے میں حصہ لینے کا کیا نظام ہو سکتا ہے, آپ کو اپنے حساب سے آپ کو ساتھ بھی دینا پڑے گا, اپریشیٹ بھی کرنا پڑے گا, تعاون بھی کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر تمہارے بچوں کا کیا ہوں گا, آنے والی نسلوں کا کیا ہوں گا, امت مسلمہ کی دین و ہدایت کا کیا ہوں گا, ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوں گا, ان کے چھوٹے ان کے بڑے سارے ایسے ہی. سب چیزوں پہ نظر ہونا, سب چیزوں سے متعلق ذمہ داریوں کا سمجھنا, سب میں بیلنس کو قائم کرنا. اسی لیے محققین کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے. سیدھے سادھے کمپیوٹر سے کام نہیں چلتا, وہ اپنے پاس ڈاکٹر کے نیچے ہوتا نہیں اسسٹنٹ, وہی ڈاکٹر میں وہ ماہرین ہونا پڑتا ہر ایک, ان کے پاس رہنے سے سب چیزوں پہ نظر جاتی ہے. انہیں بتاتا ہے یہ لائن میں دیکھو ایسا ہے, یہ لائن میں ایسا ہوتا ہے, یہ لائن میں ایسا ہوتا ہے, اس کے یہ حدود ہیں, اس کی یہ باؤنڈریز ہیں, اس میں یہ باریکیاں ہیں, آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو ایسا بھی کرنا پڑے گا, آپ کو ایسا بھی کرنا پڑے گا, ہاں اس میں زیادہ مشغولیت ہوں گی آپ کی, اس میں آپ کو کم مشغولیت اختیار کرنی پڑے گی, وغیرہ 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 وغیرہ. اور یہ سب کو ملا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں تعلق کو بنانا, نبھانا, استقامت نبھانے کو کہتے ہیں. نبھانے استقامت کو اگر اردو میں لائے آپ تو ایک تو اردو میں استقامت کو استقامت بولتے ہیں, لیکن اردو میں آپ استقامت کو خالص اردو میں بولنے گئے نبھانا بولنا پڑے گا, لے کے چلنا اس کو پورا کنٹینیو. حق تعالیٰ کی یاد, حق تعالیٰ کی اطاعت, حق تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی صفات کا دھیان, استحضار, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین, ان کے سننے کا یقین, ان کے جاننے کا یقین, ان کے قریب ہونے کا یقین, ان کے ساتھ ہونے کا یقین, ان کے حاضر ہونے کا یقین, ان کے محیط ہونے کا یقین, ان کے اول ہونے کا یقین, ان کے آخر ہونے کا یقین, ان کے ظاہر ہونے کا یقین, ان کے باطن ہونے کا یقین. یہ سب آیتیں ہیں قرآن پاک کی. اب وہ ان آیتوں کا مفہوم کیسے بیٹھ رہا ہے, کیسے بٹھانا ہے, یہ مرتبہ نعمت کہلاتا ہے, مرتبہ دین اور مرتبہ نعمت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دونوں کو ملا کے اسلام کمپلیٹ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.